بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قال مجاهد رحمه الله رحمة واسعة:
قوا أنفسكم وأهليكم، أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبهم. وقال الحق سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللہ ذو الجلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اللہ ذو الجلال نے جب ہمیں تخلیق فرمایا تو اس کا ایک مقصد بھی بیان کیا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اسی مقصد کو مخلوق کے سامنے بار بار یاد کروانے کے لیے اللہ ذو الجلال نے انبیاء و رسل کی بعثت کا ایک تسلسل قائم کیا، اور 124,000 پیغمبروں کو دو ہی باتوں کا حکم دے کر بھیجا: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو اس بات کی خبر بھی دیں اور اس بات پہ ان کی تربیت بھی کریں کہ وہ عبادت صرف اللہ ہی کی کریں اور معبودان باطلہ سے اجتناب کریں. اسی مشن کو انبیاء اور رسول نے اپنی ذمہ داری سمجھا اور اپنے لیل و نہار کو وقف کیا، اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے دستور حیات کو اپنے قول و عمل سے اپنی اپنی قوم کے سامنے وضاحت کی. اور یہ وہی دستور حیات ہے جس کو دین یا دین اسلام کہا جاتا ہے، وہ دین اسلام جو تمام انبیاء کا مشترکہ دین ہے. اللہ عز وجل فرماتے ہیں: شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. سورة الشورى آیت کا نمبر 13. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا تھا، اور جو وہی آپ کی طرف کی، اور جس کا تاکیدی حکم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کو دیا. اور حکم کیا تھا؟ ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کریں. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں اختلاف نہ کریں، اس میں تفرقہ بازی نہ کریں، اس میں پھوٹ نہ ڈالیں. تو دین اسلام جو انسانیت کے لیے ازل سے دستور حیات بنایا گیا، اللہ عز وجل نے اس لیے فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ عز وجل کے ہاں قابل قبول دین جو ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ دین اسلام ہے. اور مالک الملک نے تو اس سے بھی آگے بات یہ کہہ دی: ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو في الآخرة من الخاسرين. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے. جو شخص اسلام کے علاوہ بھی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت کے دن وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. دین اسلام کی آخری شکل قرآن مجید کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اللہ عز وجل نے اس کتاب مقدس کو رشد و ہدایت کا سر چشمہ بنایا، اور آخر خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 144,000 صحابہ جو موجود تھے، جن کے سامنے دین کی تمام تفصیلات بیان ہو چکی تھیں اور تمام پہلوؤں سے دین ان کے سامنے پیش کیا جا چکا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہی پوچھا، الا هل بلغت، یہ بتاؤ کہ میں نے اللہ کے پیغامات پورے پہنچا دی؟ تو صحابہ کرام نے یہ جواب دیا تھا، جی ہاں آپ نے اللہ کے پیغامات کو پہنچا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ ذو الجلال کو اس بات پہ گواہ بنایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، فإنی قد بلغت، میں نے سارا دین لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا، فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو یہاں موجود نہیں ان تک وہ لوگ پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کے بعد آپ 81 دن زندہ رہے، اور آخر 7 دن اور 8 راتیں آپ کی وفات سے پہلے قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ اس دین کو سمجھنے والے، اس دین کو اپنی زندگی میں اتارنے والی شخصیات وہ سعادت مند شخصیات تھیں جن کو قرآن نے یہ بھی کہا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، سورۃ آل عمران آیت کا نمبر ہے 110۔ قرآن نے ان کی قدر و منزلت اور شان و رفعت اس طرح بھی بیان کی کہ ان کے مختلف اعزازات قرآن میں نازل کر دیے، اولئک هم الراشدون، سورۃ الحجرات آیت کا نمبر 7، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، اولئک هم الفائزون، سورۃ التوبہ آیت کا نمبر 20، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں، اولئک هم المفلحون، سورۃ الاعراف 157، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اولئک حزب اللہ، سورۃ المجادلہ آیت کا نمبر 22، یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ ان تمام اعزازات کے بعد ایک ایسا اعزاز بھی اللہ نے اتار دیا، ایسی ڈگری سے نوازا جو قیامت کی دیواروں تک نہ کسی کی نصیب ہوگی، اور نہ اس ڈگری کے مل جانے کے بعد پوری دنیا بھی پیچھے لگ جائے تو ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، سورۃ البینہ آیت کا نمبر 8، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہی وہ القابات ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بھی اشارہ کر دیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی روایت ہے، 4424 سلسلہ صحیحہ 1841۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس القرن الذی انا فی، لوگوں کا بہترین زمانہ وہ ہے جس میں میں موجود ہوں، ثم الثانی ثم الثالث، پھر دوسرا پھر تیسرا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں جو صحیح الجامع کی روایت ہے، 3293، خیر الناس قرنی، لوگوں کا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الثانی ثم الثالث، پھر دوسرا پھر تیسرا، ثم یجیء قوم لا خیر فیہم، پھر ایسے لوگ آ جائیں گے جن میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہوگی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے صحیح مسلم میں 2534، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ یوں ہے، خیر امتی القرن الذين بعثت فيهم، میری امت کے بہترین لوگ اس زمانے کے ہیں جس میں میری بعثت ہوئی، ثم الذين يلونهم، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ کے دور میں ہیں، یعنی ان کے بعد میں آنے والے ہیں، ثم يخلف قوم يحبون السمان، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو آرام طلب اور عیش پسند ہوں گے اور موٹا ہونا پسند کریں گے، جب کام کوئی نہیں اس کے نتیجے میں سمانا موٹا پائے گا۔ اور سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 2651، خیرکم قرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہ، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، پھر جو ان کے بعد آئیں گے۔ تو ان چار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بہترین زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس کے بعد صحابہ کرام کا دور تھا، اس کے بعد تابعین عظام کا دور تھا۔ صحابہ کرام کو یہ فضیلت، یہ مرتبت ایسے نہیں مل گئی، یہ ان کو نصیب اس لیے ہوئی تھی کہ انہوں نے اس دین کی آبیاری کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی تھیں، صحابہ کرام کے اخلاص کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ اتنا فائق کر دیا کہ ہمارا عمل ان کے کسی ایک حصے تک بھی پوری زندگی پہنچ نہیں سکتا۔ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 3673، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، تو صحابہ کرام کے ایک مد، بلکہ آدھے مد، یعنی ایک ہاتھ یا دو ہاتھ بھر کے اگر وہ جو اللہ کی راہ میں دے دیں تو ان کے اجر و ثواب کو تمہارا احد پہاڑ سونے کا صدقہ کیا گیا نہیں پہنچ سکتا۔ اور سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لموقف احدہم ساعہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا وما فیہا، صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی گزارنا، دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اتنی بڑی عظمت کیسے ملی؟ اس راز سے پردہ ہٹاتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود، جو مسند ابی داود الطیالسی کی روایت ہے، 243، سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں ان اللہ عز وجل نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں جھانکا، دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو پوری کائنات سے خوبصورت دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاصطفاہ لنفسه وابتعثه برسالته، تو اللہ عز وجل نے ان کو چن لیا، ان کا انتخاب فرمایا اور ان پہ رسالت کا تاج سجا دیا، ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو دیکھا اپنے پیغمبر کے دل کو دیکھنے کے بعد، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے خوبصورت دل صحابہ کرام کے پایا، فجعلہم وزراء لنبیہ، اللہ عز وجل نے ان صحابہ کو اپنے پیغمبر کے وزیر بنا دیا، اور روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں فجعلہم انصار دینی، اللہ عز الجلال نے اپنے محبوب کے دین کے مددگار ان کو بنا دیا. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو شخص زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان صحابہ کا طریقہ اختیار کرے جو وفات پا گئے ہیں. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں. کانوا خیر هذه الامه، وہ اس امت کے بہترین لوگ تھے. ابرها قلوبا، پوری کائنات سے نیک دل تھے. واعمقها علما، سب سے گہرا علم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. واقلها تکلفا، اور تکلفات میں سب سے کم تھے، یعنی عین فطرت کی زندگی گزارنے والے تھے. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه، یہ ایسی قوم تھے اللہ عز الجلال نے اپنے نبی کی صحبت انہیں عطا کی، منتخب فرمایا اور آپ کی رفاقت کے لیے اس لیے منتخب فرمایا کہ وہ آپ کے دین کو دنیا تک منتقل کریں. فَتَشَبَّهُ بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، چنانچہ انہی کے اخلاق اور طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو. فَهُمْ أَصْحَابُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں. كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ وَاللَّهِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم ہے کہ یہ سب صحابہ صراط مستقیم پر تھے. یہی وہ حقیقت ہے جس کے بارے میں عبداللہ ابن عمر قسم اٹھا رہے ہیں کہ اللہ عز وجل نے ان مبارک ہستیوں کے ایمان کو معیار بنا دیا، میزان بنا دیا، نمونہ قرار دے دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، سورة البقرہ 137، اگر وہ اسی جیسا ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اپنی زبان اطہر سے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک رہنمائی دے دی. یہ وہ رہنمائی ہے جو صحیح الجامع کی روایت میں موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 2042، سلسلہ صحیحہ 2042. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بنی اسرائیل افترقت على 71 فرقہ، بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. وان امتی ستفترق على 72 فرقہ، اور میری امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. کلها فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. وہی الجماع، اور وہ جماعت ہوں گے. سیدنا عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت بھی صحیح الجامع 1082، سلسلہ صحیحہ 1492 کے تحت موجود ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا، افترقت الیہود على 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے. واحدۃ فی الجنہ و70 فی النار، ایک فرقہ ان میں جنت میں جائے گا جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور تورات کو مانا. وافترقت النصارى على 72 فرقہ، عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے. فَ71 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، 71 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا پیغمبر مانا اور انجیل پر ایمان لائے وہ جنت میں جائیں گے. والذی نفسی بیدی لتفترقن امتی علی ثلاث و سبعین فرقہ, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. فواحدتن فی الجنہ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ, ایک جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ہم الجماعہ, وہ جماعت ہوگی. ایک تیسری روایت جو سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں, اور یہ روایت جامع الترمذی کی ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت دی ہے. 2641 حدیث کا نمبر ہے. ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ, بنی اسرائیل 72 فرقوں میں ملتوں میں تقسیم ہو گیا. وتفترق امتی علی 73 ملہ, اور میری امت 73 فرقوں میں ملتوں میں تقسیم ہوگی. کلہم فی النار, سب جہنم میں جائیں گے. الا ملت واحدہ, سوائے ایک ملت کے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے, وہ جماعت کون سی ہوگی؟ آپ نے جماعت کا نام نہیں بتایا, اس کا کام بتایا ہے. آپ نے فرمایا, ما انا علیہ واصحابی, وہ جماعت وہ لوگ ایسا مشن رکھتے ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر قائم ہوں گے. تو ما انا علیہ و اصحابی, یہی وہ جماعت ہے جو اللہ کے رسول نے نشاندہی کی جامع ترمذی کی اس روایت میں, اور اللہ ذوالجلال نے بھی اسی جماعت کا تذکرہ ہی قرآن مجید میں کیا, جس کے بارے میں آپ نے ابھی ان احادیث سے پہلے سنا. اور اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی لوگ جو ما انا علیہ و اصحابی, جس پہ اللہ کے رسول تھے, جس دین پہ صحابہ تھے, ایسی جماعت کے بارے میں ایک رہنمائی دی ہے جو ہر ایک کو سمجھنی چاہیے. اور رہنمائی بیان کرنے والے ہیں سیدنا عرفجہ ابن شریح اشجعی رضی اللہ عنہ, اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 3695, سنن النسائی 4020. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے اور آپ یہ فرما رہے تھے, ان ید اللہ مع الجماعہ, اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُبُ, اور شیطان اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو جماعت سے الگ ہو جاتا ہے. يَرْكُبُ, تو شیطان صرف اس کو اکیلا دیکھ کر ساتھ نہیں ملتا, بلکہ رَاكَدَ يَرْكُبُ, وہ اپنے پاؤں سے اس کو کک لگاتا ہے, ٹانگ مار کے ہانکتا ہے کہ دور لے جائے اسے. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں, اور یہ روایت بھی صحیح الجامع کی ہے, 4457, ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ, میری امت کو گمراہی پہ اللہ جمع نہیں کریں گے. وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ, اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. اور جماعت سے مراد ما انا علیہ و اصحابی کا مشن اختیار کرنے والے. اور سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 6119 سلسلہ صحیحہ 167 الجماعۃ رحبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت باعث رحمت ہے, والفرقۃ عذاب, اور جماعت سے علیحدگی اختیار کرنا باعث عذاب ہے. اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح الجامع 3755 اور سنن ابی داود کی روایت ہے 4758 من فارق الجماعۃ شبرا, جس نے جماعت سے ایک بلشت بھر بھی علیحدگی اختیار کی, فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقی, تو اس نے اسلام کی رسی کو اپنے گلے سے اتار پھینکا. گویا کہ قرآن و سنت کے منہج ما انا علیہ و اصحابی کو جو اختیار نہیں کرتا اس نے اسلام کا لبادے کی وہ زینت اتار دی. بلکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 7054 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الجماعۃ شبرا فمات, جو شخص اس جماعت سے ایک بالشت بھی علیحدگی اختیار کرے گا, الا مات میتۃ جاہلیہ, پھر اسی حالت میں اگر اسے موت آ گئی تو یہ جاہلیت کی موت مرے گا. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 1848 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات, جو مسلمانوں کے امیر کی اطاعت سے نکل گیا اور جماعت سے الگ ہو کے اسے موت آ گئی, مات میتۃ جاہلیہ, تو جاہلیت کی موت مرتا ہے. ومن قاتل تحت راية عمية, اور جو شخص اندھے تعصب کے جھنڈے تلے لڑائی کرتا ہے, قومی عصبیت اور قبائلی عصبیت, گروہی عصبیت, لسانی عصبیت, صوبائی عصبیت, کسی بھی عصبیت میں آگے اگر وہ لڑائی کرتا ہے, یغضب لعصبہ او یدعو الی عصبہ, اپنے قوم قبیلے کی طرف غصے میں آ کے بلاتا ہے اور اس کی عصبیت کی دعوت دیتا ہے, او ینصر عصبہ, یا عصبیت کی مدد کرتا ہے, فقتل, اور اسی مدد کرنے اور اپنے قوم قبیلے کو مضبوط کرنے میں مارا جاتا ہے, فقتلۃ جاہلیہ, تو وہ بھی جاہلیت کی موت مرا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کامیاب لوگوں کی جماعت کے خد و خال ان احادیث میں بیان کیے ہیں وہ ہمیں سمجھ یہ آتے ہیں کہ ہدایت اور نجات کا ضامن وہ منہج ہے, وہ کام ہے, اس کا کوئی نام اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا, وہ کام جو خود اللہ کے رسول کر رہے تھے اور اللہ کے رسول کے صحابہ کر رہے تھے. بڑے واشگاف الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واضح اور روشن منہج کی خبر دی ہے, یہ کہہ کر جو ہمیشہ نقش ہو جانے چاہیے الفاظ ما انا علیہ و اصحابی, جہنم سے نجات پانے والے لوگ, جنت کے حقدار ٹھہرنے والے لوگ وہ ہیں جو ما انا علیہ و اصحابی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور صحابہ کے دین کو اختیار کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کو یہ بات سمجھائی اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. 71 من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. یہ روایت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے جو کاتبین وحی سے ہیں. خال المؤمنین, جو مومنوں کے ماموں ہیں. فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا, اللہ عز الجلال جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں, یفقہ فی الدین, اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِم وَاللَّهُ يُعْطِي, میں تو تقسیم کرنے والا ہوں, دینے والا تو اللہ ہے. وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, یہ امت ہمیشہ اللہ کے امر پر قائم رہے گی. لَا يَضُرُّهُم مَّن خَالَفَهُمْ, ان کے مخالفین انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. یہ وہ جماعت ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کی جماعت تھی, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارث تھے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار تھے. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے روانہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی, اور یہ 2 سال کے عرصے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے چلے گئے, تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذمہ داری کو اپنے کندھے پہ اٹھاتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے صرف 4 سال بعد, گویا کہ عمر کی خلافت کا 2 سال کا آخر اور 3 سال کا شروع تھا, 15 ہجری کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن ابی العاص الثقفی, جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہی عمان اور بحرین کے گورنر تھے, انہیں اور ان کے بھائی حکم بن ابی العاص الثقفی کی قیادت میں 12 صحابہ کا ایک قافلہ ہندوستان کی طرف روانہ کیا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے خلافت کے یہ 10 سال کے ایام گزارنے کے بعد شہید کر دیے گئے, جب وہ فجر کی نماز سورۃ یوسف اس میں پڑھ رہے تھے, اور ابو لؤلؤ المجوسی نے وار کیا اور وہ گر گئے. نتیجتاً صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بالکل سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے تھے, انہوں نے نماز مکمل کروائی, اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کے پاس چلے گئے. تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھال لی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں حکیم بن جبلہ عبدی کی قیادت میں 5 صحابہ کے ساتھ ایک قافلہ ہندوستان روانہ کیا. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک 12 اور 5 17 صحابہ ہندوستان تک پہنچ چکے تھے. چنانچہ 12 سال کے قریب ان کی خلافت ختم ہوئی. ان کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی. آپ کے دور خلافت میں 38 ہجری کے اواخر میں 3 صحابہ کرام ہندوستان تشریف لائے. تو خلفائے 4 جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نشاندہی کی تھی, الخلافت فی 30, خلافت 30 سال تک ہوگی, ثم یکون بعد ذلک الملک, پھر اس کے بعد بادشاہی ہوگی, ثم يكون ملکن عضن، پھر چبا دینے والی، کاٹ کھانے والی بادشاہیں آئیں گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پھر کاتب وحی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ ان کے دور میں 44 ہجری میں محلب بن ابی صفرہ، ان کی قیادت میں 4 صحابہ کرام ہندوستان میں تشریف لائے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً 20 سالہ اس دور حکومت کے اختتام پر ان کے بیٹے یزید کی حکومت آئی، تو اس کے زمانے میں بھی منذر بن جاروت العبدی 60 ہجری میں ہندوستان تشریف لائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ خالص دین، جو قرآن و سنت کا منہج اختیار کرنے والے صحابہ تھے، 25 صحابہ ہندوستان کے علاقے میں آئے، اور 41 تابعین اعظام کا ورود مسعود ہندوستان میں ہوا، جن 41 تابعین کے آخری جو تھے تابعی ابو سلمہ الزقطی ہیں، اور 42 تابعی محمد بن قاسم نے ہند اور سندھ کو فتح کیا، اور ایک وسیع مسجد اس وقت بھی انہوں نے تعمیر کروائی تھی، جو 4000 بچوں کی تعلیم و تربیت کا مرکز تھا۔ 42 تابعین کے بعد 18 تبع تابعین ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں، جنہوں نے یہ خالص دین، یہ سچا دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا، اور صحابہ کرام نے تابعین کو دیا، اور تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، وہ دین یہاں لے کے آئے۔ اس تاریخ سے آپ کو بتانا یہ مقصود تھا کہ وہ کتابیں، وہ باتیں سراسر جھوٹ ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں، پاک و ہند میں دین صوفیہ لے کے آئے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 25 یہاں تشریف لائے، اور خالص دین انہوں نے ان علاقوں تک بھی پہنچایا۔ اور پھر تابعین اعظام اور تبع تابعین نے اس نکھرے ہوئے دین کو ہندوستان اور ان علاقوں میں اللہ کے دین کی آبیاری کی۔ یہی وہ دین تھا جس کو دیکھ کر کافر بھی مسلمان ہو جاتے، اور یہ مسخ شدہ تاریخ ہے جو آج دنیا کو پڑھائی جا رہی ہے، جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام کی ان کاوشوں، ان دینی سربلندیوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا جن کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ عز وجل نے اسی لیے ان کی زندگی کے ادب و آداب، ان کے طور طریقے، ان کے سیکھے ہوئے اعمال، ان کے اختیار کیے گئے رویے، اور ان کے زندگی میں گہرے نقوش جو زاویوں کی شکل میں تھے، ان کو امت کے لیے مشعل راہ بنایا۔ اس لیے ایک مسلمان کو زندگی کا کوئی بھی ادب سیکھنا ہو، کوئی بھی اخلاق سیکھنا ہو، کوئی بھی عمل سیکھنا ہو، کوئی بھی اخلاقی رویہ اختیار کرنا ہو، تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ و اصحابی کہہ کر بیان کر دیا، کہ صحیح دین، صحیح جماعت، صحیح مشن، صحیح منہاج اور صحیح منہج وہ ہے جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں ہی رہنمائی دی، تو انہی آداب کے متعلق ہی آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ عز وجل ہمیں ایسے ادب و آداب سیکھنے اور زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت کا حقدار بناتا ہے اور اپنے دیدار کا مستحق بناتا ہے۔ السلام علیکم۔